بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. أبو عبد الله طارق بن شهاب البجلي احمسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایسے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیر مبارک رکاب میں رکھ چکے تھے. انسان جب اونٹ پر، گھوڑے وغیرہ پر سوار ہوتا ہے تو دونوں جانب پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر رکھ دیے تھے. اس وقت کوئی آ کر سوال کر رہا ہے کہ ای الجہاد افضل، یا رسول اللہ، بہترین جہاد کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق بات کہنا ظالم حاکم کے سامنے. اسی معنی کی روایت پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. یہ اس باب کی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سلسلے میں، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنے کے سلسلے میں 12 روایت ہو گئیں. اب آگے 2 روایتیں اور باقی ہیں، ایک مفصل روایت ہے، ایک ذرا مختصر ہے، وہ 2 پڑھ لیتے ہیں. 13 روایت. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. اب اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واقعے کے ذریعے سے ایک حقائق جو پہلے گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو پہلے گزر چکا ہے، ان واقعات کو، ان قصوں کو بیان کر کے ایک حقیقت سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر سب سے پہلے جو کمی آنی، کمی آنی شروع ہوئی، بنی اسرائیل پر جو نقص آنا دینی اعتبار سے، ان کا دین میں تنزلی، پیچھے ہٹنا اور دینی نقصان جو ان میں ظاہر ہونا شروع ہوا، وہ کیسے تھا؟ یہ کیوں بیان فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ یہ امت ان چیزوں سے بچے. اس امت کو سمجھا دیا تمہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. دیکھو، بنی اسرائیل میں جو نقص آیا تھا دینی اعتبار سے، جو تنزلی آئی تھی، دیکھو اب تو حالات کیا ہو گئے بنی اسرائیل کے، بیچاروں کے عجیب حالات ہیں، نماز ہی نہیں ہے. نصارہ میں تو نماز ہی نہیں ہے، وہ سجدہ اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہی نہیں، حالانکہ تمام انبیاء نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے. انہوں نے ایسی تبدیلی کی، لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اس چیز سے بچنا ہے. ہوتا کیا تھا؟ انہ کان الرجل یلقی الرجل، کہ ان میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص دوسرے سے ملتا، فیقول یا ھذا اتق اللہ، اس سے کہتا. شروع دور ایسا تھا تو ایک شخص نیک ہے اور دوسرا شخص ہے جو اعمال کے اعتبار سے ذرا کوتاہی میں مبتلا ہے، تو ایک شخص دوسرے سے ملتا، اس سے کہتا تھا: یا ھذا اتق اللہ ودع ما تصنع، اے فلانے، دیکھو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ کر رہے ہو اس سے رک جاؤ. فإنه لا يحل لك، اس لیے کہ حلال نہیں ہے. دیکھو، یہ جو تم حرام کھانا باہر سے کھا رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہ کھاؤ. دیکھو، علماء پر اعتماد کر کے جو مسئلہ صحیح ہے اس کے مطابق حلال کھاؤ. دیکھو، شراب وغیرہ سے بچو. دیکھو، فلانے گناہ ہیں ان سے بچو. یہ گھر میں جو تم نے گناہوں کے اسباب رکھے ہوئے ان سے بچو، یہ میوزک ہیں یہ چیزیں حلال نہیں ہیں ان سے بچو، یہ بے پردگی ہے اس سے بچو، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، پھر دوسرے دن ملاقات کرتا اس سے، وہ عبد کا دوست ہے ساتھی ہے، پہلے دن ملا اس کو کہہ دیا، دوسرے دن ملا اسی حال میں دیکھا، وہ ہوا اعلیٰ حال ہی، دوسرے دن اپنے ساتھی کو دیکھا، اپنے دوست کو دیکھا اسی حالت میں جیسے گزشتہ کل دیکھا تھا، اسی گناہ میں مبتلا ہے، فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده، اب اس کے ان برائیوں کے باوجود، گناہ پر جمع رہنے کے باوجود، اس منع کرنے والے شخص ایک امر بالمعروف کر رہا ہے، لیکن یہ امر بالمعروف کرنے والا شخص جو تھا، جو بھلائی کا حکم دینے والا شخص تھا، اس کو یہ چیز نہیں روکتی تھی، فلانے کا گناہ نہیں روکتا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کھانا کھائے پیئے اور اس کا ساتھی اور ہم نشین بنے، آواز نہیں آ رہی، یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں آ رہی آواز، اچھا تو ٹھیک ہے، شاید جن کو آواز نہیں آ رہی ان کے یہاں کچھ مسئلہ ہوگا، باقی کو آواز آ رہی ہے الحمدللہ، اچھا تو اب فلا یمنعہ ذالک ان یکون اکیل، اکیل کہتے ہیں ساتھ مل کر کھانے میں ساتھی، شریب پینے میں ساتھی، قعید بیٹھنے میں ساتھی، ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ساتھ کھا رہے ہیں، ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دعوتیں ہو رہی ہیں، یعنی گویا بالکل دوستانہ تعلق، پیچھے ہم نے پڑھا تھا ہمیں جو حکم دیا گیا کہ کم از کم درجہ کیا ہے، اضعف الایمان، کے دل سے تو اس چیز کو ناپسند کرے تو اپنے آپ کو علیحدہ رکھے، اب اگر ایک شخص گناہ میں مبتلا ہے، اس کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہوئے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات، وہی پورے تعلقات جیسے تھے ویسے ہی رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بیٹھنا تمام دوستانہ تعلق رکھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ برائی کا احساس نہیں ہے، اس برائی کو اب برا سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص ہے جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کو برا سمجھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اس کے عمل کو برا سمجھنے کی اجازت ہے، تو یہ نہیں کہ ہم اچھے ہیں وہ برا، یہ کبھی بھی احساس نہیں لانا ہے، ہاں وہ عمل پورا ہے، اللہ تعالیٰ کے سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دے کہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے، اب دوسری چیز یہ ہے کہ ایک شخص غلط کام کر رہا ہے، اپنی تنہائیوں میں کر رہا ہے، کھل کر نہیں کر رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کے ساتھ، اس لیے کہ اس کی تنہائی کا معاملہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور ظاہراً جب ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ دعوت ہے، دعوت میں میوزک بھی ہے، مکس گیدرنگ ہے، ہم ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ شامل ہونا ہو گیا، عقیل اور قعید و شریف ہو گیا، گناہوں کے کام میں ان کے ساتھ اچھا شریک بھی ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ حصہ بھی لے رہے ہیں، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، جب انہوں نے ایسا کیا بنی اسرائیل نے، تو حالانکہ جو اہل حق تھے شروع میں تو ان کا غلبہ ہوتا ہے، شروع میں ان کا زور ہوتا ہے، ان کی قوت ہوتی ہے، جو اہل حق تھے انہوں نے جب نرمی اختیار کی اور وہ ان کے ساتھ ہونے، ہر چیز میں شامل ہونا شروع ہو گئے، اور تو سامنے والوں نے بھی دیکھا کہ دیکھو ہماری بری چیز کوئی بری ہوتی تو یہ ہم سے الگ ہوتے، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، مقتدا ہوتے ہیں، ان کو ان کا حکم الگ ہوتا ہے، عام لوگوں کا حکم الگ ہوتا ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے بڑا بھائی، دونوں کے معاملات ہیں، اچھا ٹھیک ہے، بڑے بھائی نے کوئی ایسی چیز کی جو صحیح نہیں تھی، چھوٹے بھائی نے اس کو سمجھا کر کہہ دیا، لیکن کوئی واقعہ کوئی موقع پیش آتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک گھر میں ہیں، ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، تو اب چھوٹے بھائی پر اس سلسلے میں کوئی وبال نہیں ہے، تو حالات کے لحاظ سے اس میں معاملات میں فرق پڑتا ہے، لیکن ایک شخص ہے جو ذمہ دار ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایک ذمہ داری اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، علم دین دیا ہوا ہے، اور وہ اس کی بات کی لوگ کا اعتبار کرتے ہیں، وہ اگر اس طرح غلط کاموں والی جگہوں پر حاضر ہونا شروع ہو جائے تو ان کا معاملہ اور سخت ہوتا ہے۔ بہرحال فلما فعلوا ذلك، جب انہوں نے اس طرح کیا، ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے بعض کے دلوں کو بعض کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ کیا مطلب؟ دودھ اور اس کے ساتھ پانی، جب دونوں کو ساتھ خلط ملط کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جو اس میں دودھ والا حصہ تھا اس میں بھی پانی آ گیا۔ یہ تو اگر پانی ہے، دونوں اچھی چیزیں ہیں، اور اگر دودھ اور زہر دونوں کو ساتھ ملا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ دودھ تو دودھ رہے گا لیکن زہر کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ دودھ بھی مضر بن جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اچھا یہ لوگ تو آپس میں دوستانہ تعلقات ہیں، سب کچھ ہے، برائی کا احساس بھی نہیں ہے، بس یہ کہ اچھا چونکہ حکم آ گیا نا شریعت میں کہ اچھا کوئی برا کام کرے تو روک دینا چاہیے، تو ہم نے روک دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب ہمارا ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنے سے، ہم تو اس سے تو منع نہیں کیا گیا، تو ہوا یہ کہ برائی کا احساس، جن کے دل میں نیکی تھی، برائی کو برائی سمجھتے تھے، انہوں نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا۔ یہ ہے، دلوں کے اندر برائی آ گئی، اچھے دلوں میں بھی برائی پیدا ہو گئی۔ بہت اہم چیز ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، توبہ کر کے اس معاملے کو وہیں صاف کر لے۔ گناہ کر کے دوسروں کو جو انسان بتاتا ہے، جیسے ایک عام چیز ہے کہ فلانی مووی دیکھی تھی والعیاذ باللہ، یا فلانا کام کیا تھا، کوئی گناہ کا کام کیا، غلط کام کیا، اور اس کو پھر لوگوں کے سامنے بتانا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک چیز عام ہونے لگتی ہے، پہلے بھی تفسیر میں یہ بات آ چکی ہے، جب ایک چیز عام ہونے لگتی ہے اور اس کا تذکرہ عام ہونے لگتا ہے تو اس کی برائی دلوں میں کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پہلے کئی بار یہ بات آ چکی ہے تفسیر وغیرہ میں۔ تو ایسا ہی ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کو خلط ملط کر دیا۔ اب جو اچھے والے، اچھے لوگوں کے دل تھے، نیک لوگوں کے دل تھے، ان میں بھی اب وہ برائی کا احساس ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب برائی کا احساس ختم ہو گیا تو برائیوں میں مبتلا ہونا شروع ہو گیا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لعین الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون، جو لوگ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر لعنت کی گئی۔ کنہوں نے لعنت کی؟ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھا کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور وہ لوگ کسی برائی جس میں اپنے ہی لوگ مبتلا ہیں، وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت بری حرکت ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، پھر ان میں ہوا یہ کہ ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے ان کے بہت سے لوگوں کو کہ وہ دوستی رکھتے ہیں کافروں سے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت بری ہے وہ حالت جو ان کے دل نے ان کے لیے پیش کی ہے۔ دل کہتا ہے یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، نتیجہ کیا نکلا؟ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر ناراضگی ہوئی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآنی آیات میں اس کی وعید بیان فرمائی ہے، آگے ہماری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، الی قولہ فاسقون، لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ، اور اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، نبی پر ایمان لاتے، جو کچھ وحی نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے، تو ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ ما اتخذوہم اولیاء، تو کافروں سے دوستی نہ کر دیں۔ ولکن کثیرا منہم فاسقون، یہ ہے فاسقون، ان میں سے اکثر نافرمان ہوئے۔ المائدہ، یہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت تلاوت کرنے کے بعد، کلا واللہ لتأمرن بالمعروف، اللہ کی قسم ضرور تم بھلائی کا حکم دیتے رہو۔ ابھی ہم سب سے کہا جا رہا ہے، اور یہ بات پہلے آ چکی ہے، اپنی اپنی حیثیت کے موافق، اور حکم سے مراد ڈنڈا مارنا نہیں، اس طریقے سے بات سمجھانا ہے کہ سامنے والا، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ سامنے والے کے دل میں بات اتر جائے۔ ایک بزرگ تھے، ابھی مجھے نام یاد نہیں ہیں، ایک زمانہ ہوا جب نئی نئی کتاب طبع ہوئی تھی، یا اس وقت میرا خیال ہے کہ شروع شروع دور تھا جب یہ کتاب طبع ہوئی تھی، اکابر دیوبند کیا تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ کی یہ کتاب ہے جو علیحدہ طبع ہوئی تھی، اس میں ایک واقعہ پڑھا تھا جو اسی سلسلے سے متعلق ہے، اس لیے اب کچھ یاد آ رہا ہے، وہ طالب علمی کے دور میں پڑھا تھا مجھے یاد ہے، تو اس لیے ایک زمانہ ہوا، کئی سال ہو گئے جس وقت یہ واقعہ پڑھا تھا، ایک بزرگ تھے وہ کسی جگہ گئے، اور ایسے واقعات ہمارے اکابر کے ویسے کئی ملتے ہیں، کسی جگہ گئے، وہاں کے لوگ نماز وغیرہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، تو ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ اچھا دیکھو میں ان کو ترغیب دی کہ دیکھیں آپ نماز تو پڑھ لیا کریں، بس نماز پڑھ لیں، انہوں نے کہا نہیں، نماز پڑھنے کے لیے پھر یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، پاکی کا اہتمام ہے، وضو کا اہتمام، پھر یہ کہ اچھا پھر مجھے آپ کہیں گے کہ اچھا یہ بھی چھوڑو، یہ شراب چھوڑو، یہ کرو وہ کرو، انہوں نے کہا نہیں بس کوئی بات نہیں، آپ صرف نماز پڑھ لیں، صرف نماز پڑھ لیں، یہ اللہ والوں کی بعض باتیں ہوتی ہیں جو کسی کے دل میں اتر جاتی ہیں، کہ صرف نماز پڑھ لیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے باقی پھر مجھے اور کسی چیز کا تو نہیں کہا جائے گا، نہیں کوئی حرج کی بات نہیں، بس نماز پڑھ لو بس، اور وضو نہیں، وضو کی بھی کوئی بات نہیں، اگر وضو نہیں کرنا نماز پڑھ لو، اب ظاہر ہے عام حالات میں ہم یہ حکم کسی کو نہیں دے سکتے، انہوں نے کس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دعا کے ساتھ ان کو یہ بات بتائی، سامنے والے کے بات سمجھ آ گئی کہ اچھا چلو ایک کام ہی تو کہہ رہے ہیں نا، چلو اتنا کر لیتے ہیں، نماز کا وقت ہوا، سوچا کہ آج پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، ایک زمانے سے نماز تو پڑھی نہیں، پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، چلو تھوڑا اچھی طرح پاکی حاصل کر لیں، غسل بھی کر لیا، پاکی حاصل کر لی، نماز پڑھ لی، پھر نماز کا وقت آیا تو نہیں نہیں میں نے سوچا، میں نے کہا ہوا تھا نا شرط لگائی تھی وضو نہیں کروں گا، خیال یہ آیا کہ اچھا جب پڑھنی ہی ہے اور ہوگی بھی نہیں تو پھر ان مولانا صاحب کو خوش کرنے کے بجائے چلو میں صحیح پڑھ لوں، نماز پڑھنے لگ گئے، آہستہ آہستہ ہوا ہے کہ حالت پلٹ گئی ان کی، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بعض قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام لانا چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم اسلام میں تو داخل ہونا چاہتے ہیں، خوشی سے ہونا چاہتے ہیں، لیکن پیشانی زمین پر لگانا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے، اور ہم جہاد میں نہیں نکلیں گے، یہ تین کام نہیں ہوتے، باقی ہم اسلام کو مانتے ہیں، توحید رسالت آخرت سب مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ پیشانی کو زمین پر، اس لیے کہ بعض لوگوں میں عرب میں یہ چیز بڑی عجیب سمجھی جاتی تھی کہ اتنا عزت والا مقام جو ہے اس کو زمین پر مٹی پر لگائیں، یہی تو اصل کمال ہے، ہم نے اس کا مزہ نہیں چکھا کہ بس سرسری جو سجدہ کر لیتے ہیں، اس سجدے کا مزہ تو ان لوگوں کو آتا تھا جو اس کی حقیقت سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں، بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جہاد میں نہیں جانا ٹھیک ہے، میں ابھی تمہیں اس کی پابندی نہیں لگاتا، زکوٰۃ نہیں دینی اس کی بھی پابندی نہیں لگاتا، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں ایک سال ہے نا، ابھی تو نصاب کے معاہد ہوں اسلام میں داخل ہوئے ایک سال کے بعد، تو ایک سال کی بات ہے، فرمایا زکوٰۃ کی بھی میں پابندی نہیں لگاتا، لیکن اگر کسی دین میں کسی مذہب میں اگر پیشانی زمین پر رکھنا، جھکنا اور سجدہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تو اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، پھر تمہارا دین مقبول نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے نماز ہم پڑھ لیں گے، باقی دو چیزیں وہ فی الحال ہمارے ذمے معاف کھا، ٹھیک ہے اسلام میں داخل ہو گئے، پھر کیا تھا، ظاہر ہے پھر کیا ہونے والا تھا، جب صحابیت کا شرف حاصل کر لیا تو بس پھر تو سب کچھ مان لیا، پھر زکوٰۃ بھی خوب دی انہوں نے، اور غزوات میں بھی، جنگوں میں بھی، یہ اور جہاد میں بھی حصہ لیا، تو اس لیے میرا مقصد ان واقعات سے بتانا ہے کہ احادیث سے بھی ثابت ہے، اکابر کے واقعات سے بھی ثابت ہے کہ تھوڑا سا ہمیں حکمت کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہے، صرف اپنی زبان سے ایک بات کہہ دی کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر لی یہ درست نہیں ہے، ذرا سا حکمت بھی ضروری ہے، کلا، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے بھی بتایا، اور یہ چونکہ اپنے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں تو انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ جب ہمارے خلاف ہم جب ظاہر حق بات کہیں گے، کسی کو اچھی بات کہیں گے، تو سامنے والے اس میں کچھ نقص بھی نکالیں گے، ہماری عیب جوئی بھی کریں گے، اب ہم ذاتی لڑائی جھگڑے پر چلے جاتے ہیں، ذاتیات تک چلا جاتا ہے، حالانکہ ہم نے اللہ کی خاطر ایک کام کیا تھا، بس ٹھیک ہے، اب سامنے والے نے مخالفت کی، ہم یہ سچ سمجھتے ہیں کہ مخالفت جو ہے ہمیں اجر ملا ہے، بس ختم ہو گئی بات، اب اس پر کوئی ہمیں آگے قدم نہیں اٹھانا، لیکن ایسا ہوتا نہیں تو اخلاص بھی نہیں رہتا۔ واللہ لتأمرن بالمعروف، اللہ کی قسم قسم ضرور تم بھلائی کا حکم دیتے رہو، ولتنہون عن المنکر ضرور برائی سے روکتے رہو، ولتأخذن على يد الظالم ضرور ظالم کے ہاتھ کو روکتے رہو، کوئی ظالم ہے ظلم کر رہا ہے اس کو روک دو، اور ولتأطرنہ على الحق أطرا اور ضرور تم اس کو حق کی جانب موڑ دو، غلط کام میں لگا ہوا ہے اس کو صحیح راستے پر موڑ دو، اور ولتقصرنہ على الحق قصرا اور ضرور تم اس کو حق پر روک لو، اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس اچھے کام پر روکے رکھو کہ صحیح کام میں لگے، اور غلط میں ہے تو غلط سے موڑ کر اچھائی کی طرف لے آؤ، اگر ایسا نہیں کیا او لیضربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس امت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے بعضوں کے دلوں کو دوسروں کی طرح کر دے گا، خلط ملط کر دے گا، یعنی اچھے دلوں میں بھی برائی پیدا ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا، ثم لیلعننکم کما لعنہم، پھر اللہ تعالیٰ کی تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت آئی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے آیت تلاوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرما کر بتایا تھا۔ ھذا لفظ ابی داؤد، یہ ابو داؤد شریف کی روایت کے الفاظ ہیں، وہ لفظ الترمذی، ترمذی شریف کی روایت کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب بنو اسرائیل وہ گناہوں میں مبتلا ہونے لگے، نہتہم علماؤہم فلم ینتہو، ان کے علماء نے ان کو روکا، وہ رکے نہیں، لیکن پھر کیا ہوا، اب یہ بات واضح ہو گئی نا کہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، علماء کی، جن پر ذمہ داری ہے کسی درجے میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مقتدا بنایا، جن کی لوگ بات مانتے ہیں، ان کے علماء نے ان کو روکا، لوگ نہیں رکے، اب ظاہر ہے علماء کے ساتھ ایک مجمع، یعنی کہ جیسے آج کل کا حال نہیں کہ علماء ان کی کوئی، یعنی ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے، ایک عالم ہے اور کوئی اس کی سننے والا نہیں ہے، تو اس کا معاملہ مختلف ہے ان حالات کا، ان مواقع کا، ایک ہے کہ ایک عالم ہے اور لوگ ان کی بات مانتے ہیں، مقتدا ہے، بعض لوگ ہیں جن کو جو برائی میں مبتلا ہیں، اس نے روکنا چاہا اور وہ نہیں رکے، اس سے بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ کتنے لوگ ماننے والے، کتنے مخالفین نہ ماننے والے۔ نہتہم علماؤہم فلم ینتہوا، علماء نے ان کو روکا، نہیں رکے، فجالسوہم فی مجالسہم، ان علماء نے ان کے ساتھ بیٹھنے کا سلسلہ جاری رکھا ان کی مجلسوں میں، وواکلوہم وشاربوہم، کھانے میں ان کے ساتھ ساتھی بنے، پینے میں ان کے ساتھی بنے، فضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض، اللہ تعالیٰ نے بعض کے دلوں کو بعض کے ساتھ خلط ملط کر دیا، اچھے لوگوں کے، علماء کے دل سے بھی وہ گناہوں کی برائی نکلنی شروع ہو گئی، پھر کیا ہوا، اب برائی عام ہو گئی، ولعنہم علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکیا، اب یہاں تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، یہ جب بات بیان فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بات تک پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، جلسہ آگے ہو کر بیٹھ گئے، یہ کب ہوتا ہے، انسان کوئی بات کر رہا ہو اور کوئی اہم بات کرنا چاہے گا تو پھر آگے ہو کر بیٹھ جائے گا، دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، یہ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، جلسہ اچھی طرح بیٹھ گئے، فقال لا والذی نفسی بیدہ، نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حتی تأطروہم حل الحق اطرن، یہاں تک کہ ان لوگوں کو برائی کرنے والوں کو حق کی جانب تم موڑ نہیں دیتے ہو، حق کی جانب لے نہیں آتے ہو، تب تک تم نجات نہیں پا سکتے۔ اس باب کی آگے آخری روایت ہے، الرابع عشر، عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال یا ایہا الناس انکم تقرؤون ہذہ الآیہ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات احادیث بہت کم ملتی ہیں، یہ ان احادیث میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دیکھو قرآن کی ایک آیت تم پڑھتے ہو، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ لوگ بعض آیات کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں حدیث بیان فرماتے تھے، عام احادیث بیان کرنا آپ کا معمول نہیں تھا، بہت احتیاط تھی کہ کہیں غلط بات منسوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ دوسرے ذوق کے صحابہ بھی تھے جو ہر بات آگے پہنچانے کی کوشش کرتے تھے کہ جتنی باتیں احادیث آگے پہنچانی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق یہ تھا کہ جتنی ضرورت جب وقت پیش آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ بیٹھ کر بس حدیث بیان فرما رہے ہیں، جب ضرورت پیش آئی اس وقت بات کہی جاتی تھی، یاد رہتی ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کثرت سے احادیث بیان نہ فرماتے تو وہ علوم ہم تک کیسے پہنچتے؟ لیکن وہ ایک ذوق تھا جس سے ہمیں فائدہ ہوا، امت کو فائدہ ہوا علمی لحاظ سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو زمانہ بہت کم پایا، بہت کم زمانہ پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مزاج میں بھی بہت احتیاط تھی کہ غلط بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب نہ ہو جائے، ذمہ داریاں بھی تھیں، کام بھی تھے، زندگی کے عجیب عجیب معمولات تھے ان کے۔ بہرحال انہوں نے دیکھا کہ ایک غلط فہمی ہے جو امت سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ قال یا ایوہ الناس، فرمایا اے لوگوں، تم قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہو اور واقعتاً آیت سے کوئی غلط معنی سمجھ سکتا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو دوسرے لوگوں کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ کتنی واضح آیت ہے، ہمیں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو جس کو جو کرنا ہو کرتا رہے، ہمیں امر بالمعروف نہیں نہی عن المنکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہہ دیتا ہے کہ علیکم انفسکم، اپنی خیال رکھو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، دوسروں کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پیچھے والی روایات کے کیا معنی ہوں گے؟ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ آیت سمجھنے میں تم سے غلطی ہو رہی ہے، آیت کے معنی کہیں غلط نہ سمجھ جانا۔ آگے فرمایا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرآن آیات کی تفسیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، یعنی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، نہیں روکیں گے، روکنے کے جو بھی درجات ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اَوْشَكَ أَن يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عمومی سزا نازل فرما دے۔ ظالم ایک ہے، قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ دوسروں کی گمراہی سے تمہیں نقصان نہیں ہے، تمہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن حدیث کہتی ہے کہ نہیں فرق پڑتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم آیت کا مفہوم غلط سمجھ رہے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اپنی کوشش کر لی، ہم نے اپنی کوشش کر لی، اس لیے کہ قرآن میں آیا تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، قرآن میں ہی آیا، صرف حدیث میں نہیں، تو قرآن میں ہی ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے، کئی آیتوں میں حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ دیکھو جب تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، پھر اگر سامنے والا اس گناہ سے نہیں رکتا تو تم پر کوئی وبال نہیں ہے، یہ مقصد ہے۔ آیت کا مفہوم دوسری آیتوں کو دیکھ کر سمجھا جاتا ہے اور احادیث کو دیکھ کر سمجھا جاتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک حدیث پڑھ لی، او اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ نہیں یہ مسئلہ کہاں سے بتا دیا، حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اب ان کو بیچاروں کو کیا پتہ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی لاکھ حدیثیں ان کے پاس تھیں جن میں انہوں نے احادیث کو جمع کر کے سب کا خلاصہ اور نچوڑ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور ہم نے ایک حدیث پڑھ لی اور مقابلہ کس کا کرنے لگے؟ امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد کا، امام حنیفہ کا، ولیعاذ باللہ، یہی ہو رہا ہے۔ اب یہ آیت کتنی صاف ہے کہ اچھا دیکھو دوسروں کی گمراہی سے تمہیں فرق نہیں پڑتا، کوئی یہ آیت پڑھ لے گا تو یہی معنی سمجھے گا، لیکن دوسری آیتیں پڑھے گا تو پھنس جائے گا کہ اچھا امر بالمعروف کا حکم بھی تو ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا, آیت کا مفہوم یہی ہے کہ جب تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, پھر تمہاری ہدایت کے بعد دوسروں کی گمراہی سے تمہیں نقصان نہیں ہے, کوئی وبال نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے, ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ, جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں, اس کو روکے نہیں, تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قریب ہے, بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو عمومی عذاب میں مبتلا فرما دیں. رواہ ابو داود و ترمذی و نسائی بے اسانیدہ صحیحہ, یہ فرماتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہیں, یہ روایت منقول ہے. یہ ہمارا عنوان پورا ہو گیا, اس کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں وہ الحمدللہ ہو گئیں, کہ امر بالمعروف, اچھائی کا حکم, بھلائی کا حکم دینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہمیں اس کی تاکید کی گئی ہے, برائی سے روکنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, اس کی تاکید کی گئی ہے, اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, کتنی ہم پر ذمہ داری ہے, الحمدللہ اس باب میں اس پر بات ہو چکی. یہاں تک آج رکھتے ہیں, آگے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے, مختصر سا باب آگے والا اور اسی کے قریب قریب ہے, لیکن بہرحال چونکہ مستقل باب ہے تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.